نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام شیخ العرب العجم عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بیت اور میرے والد صاحب حضرت صوفی شاہ ممتاز صاحب دعوت برکاتہ من عالیہ کے حکم سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے آخری ایام میں خصوصاً اور اپنی پوری زندگی میں عموماً چار اعمال کا تذکرہ ہمیشہ کیا کرتے تھے اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ چار اعمال اگرچہ پورا دین تو نہیں ہے لیکن جس طرح کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کے اندر کسی بھی کام کے اندر کسی بھی فیلڈ کے اندر جو سب سے مین چیزیں ہوتی ہیں سب سے اہم کام ہوتے ہیں اور سب سے مشکل کام ہوتے ہیں اگر وہ عمل میں آ جائیں اور بسہولت پایا تکمیل تک پہنچ جائیں ان کی مشق ہو جائے تو بقیہ تمام آسان چیزوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح اس زمانے کے اعتبار سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے چار ایسے اعمال منتخب فرمائے جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اس زمانے کے لیے اس زمانے کے حساب سے اس دین کے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں باقی دین پر عمل کرنے کے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں جو کسی بھی کام کے لیے بہت اہم چیزیں ہوا کرتی ہیں. اس میں سے سب سے پہلی چیز حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جو ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ چار اعمال سے قبل حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور چیز کا اضافہ فرمایا کہ اپنے قرآن کریم کی تصحیح کرنا, اپنے قرآن کریم کو درست کر کے پڑھنا اور اس کے تمام مخارج کو بالکل درست ادا کر کے ادا کرنا, یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا عمل بتلا. اس کے بعد دوسرا عمل جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ اب ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے, ایک مٹھی اپنی مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے, سامنے کی طرف سے بھی اور داہنی و باہنی طرف سے بھی. اور حضرت والا فرماتے تھے کہ مٹھی اپنی ہو, حجام کی جو بال بنا رہا ہے کاٹ رہا ہے اس کی مٹھی کا اعتبار نہیں بلکہ اپنی مٹھی کا اعتبار ہے. اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتی گوہر میں لکھا ہے مسئلہ کہ داڑھی کو منڈانا یا ایک مٹھی سے کم کترانا دونوں حرام ہیں. اور داڑھی کا جو بچہ ہے جو داڑھی کے اوپر ہونٹوں کے نیچے ہے اس کا رکھنا بھی واجب ہے. اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بالوں کے احکام نامی کتاب کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ نماز کے اندر نیت باندھنے سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک علماء کرام نے 200 طرح کے اختلافات ذکر کیے, لیکن داڑھی ایک واحد وہ مسئلہ ہے کہ جس میں چاروں میں سے کسی ایک امام میں بھی کوئی اختلاف نہیں, چاروں اماموں کے نزدیک متفقہ طور پہ واجب ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قصہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب بھی کسی مسئلے کے بارے میں تحقیق کیا کرتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. جب تک اس مسئلے کا حل قرآن کریم سے نہیں مل جاتا تھا قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے, ایک دفعہ قرآن کریم دو دفعہ قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے. اور جب اس مسئلے کا حل اس کے اندر سے نکل آتا تھا تو پھر اس مسئلے کو لکھ لیا کرتے تھے کہ یہ اس مسئلے کا یہ والا مسئلہ یہ والی آیت سے مستنبط ہو رہا ہے. تو داڑھی کے اندر بھی ان کو اشتیاق ہوا کہ داڑھی کی وجوبیت کا جو ہے وہ قرآن کریم سے نکالوں. تو قرآن کریم میں ایک آیت ان کو ملی کہ میں یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم. یہ آیت جب ان کو ملی تو یہاں سے ان کو معلوم ہوا, چونکہ تمام اولیاء کرام, تمام انبیاء علیہ السلام, تمام صالحین صدیقین سب کی عادت مبارکہ ہے کہ داڑھی ایک مٹھی سبوں کی تھی, تو لہذا معلوم ہوا کہ داڑھی کا نہ ہونا یہ غیر مؤمنین کا طریقہ ہے, اور قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کو جو غیر مؤمنین کی اتباع کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید ہے. اور مفسرین کرام, محدثین کرام اور فقہاء کرام نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس کے لیے جہنم کی وعید ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے, اور گناہ کبیرہ سے بچنا جو ہے وہ واجب ہے. تو لہذا انہوں نے یہ بھی ثابت فرمایا اس سے کہ قرآن کریم سے داڑھی کا رکھنا واجب ثابت ہوتا ہے. اور اسی طرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی ایک مٹھی داڑھی تھی. یہ بات بھی قرآن کریم سے ثابت فرمائی کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا تو حضرت والا نے فرمایا کہ داڑھی پکڑ میں تبھی آتی ہے جب ایک مٹھی ہو, جب ایک مٹھی سے کم ہوگی تو پکڑ میں نہیں آئے گی. تو لہٰذا یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بھی داڑھی ایک مٹھی ہوتی ہے. اور داڑھی کے ساتھ ساتھ بالوں کے دیگر احکام کہ مونچھوں کو اپنے بالکل باریک کر لینا یا پھر جو ہے وہ بالکل باریک کر لینا, یا کم سے کم یہ کہ اپنا یہ آخری کنارہ جو ہے ہونٹوں کے اوپر والا سفید کنارہ اس کو کھلا رکھنا تو واجب ہے, اور افضل ہی ہے کہ اپنے مونچھوں کو کینچی سے بالکل یا پھر مشین سے بالکل باریک کر لیں, اور افضل عمل. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ہم دنیاوی کاموں کے اندر دو چیزوں میں اگر اختیار دیا جائے تو ہم اعلیٰ چیز کو اور افضل چیز کو اختیار کرتے ہیں, تو اسی طرح دین میں بھی ہمیں اعلیٰ اور افضل چیز کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی مونچھوں کو بالکل صاف کر لینا چاہیے. اس کے بعد دوسرا عمل حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنے شلوار کو اور یا کوئی بھی ایسا لباس ہو جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو, ہر ایسے لباس سے اپنے ٹخنوں کو دو حالتوں میں کھلا رکھنا ضروری ہے. پہلی حالت جو ہے وہ کھڑے ہونے کی ہے اور دوسری حالت جو ہے وہ چلنے کی حالت ہے, اور بیٹھے ہوئے حالت میں لیٹی ہوئی حالت میں اگر ٹخنا چھپ جائے تو اس کی اجازت ہے. اور اسی طرح خواتین کے لیے جو ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے کہ اپنے ٹخنوں کو ان دونوں حالتوں میں ڈھکنا ضروری ہے. اور جس طرح داڑھی کی بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ اوفر اللحا واحف الشوارب, کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. اسی طرح ٹخنے سے متعلق حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جو بھی اوپر سے آنے والی چیز, ازار ہر ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہو, جو بھی ایسی چیز جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہو اس سے ٹخنے کا جتنا حصہ جلے گا وہ جتنا حصہ ڈھکے گا وہ جہنم کے اندر جلے گا. اور یہاں بھی وہی بات کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی گناہ صغیرہ پر جہنم کی وعید نہیں آتی, لہذا معلوم ہوا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اپنے ٹخنوں کو چھپانا حرام ہے. اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں تکبر نہیں, تو تکبر کا اس سے جو تعلق ہے, چونکہ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ بطل الحق وغمت الناس, کہ جو ہے وہ حق سے انکار کرنا, حق سے جو ہے وہ مکر جانا, تو جو ہے اس کا اس سے تعلق نہیں کہ اگر آپ کے اندر آپ کو اپنے اندر تکبر محسوس نہیں ہو رہا تو آپ جو ہے وہ اپنے ٹخنوں کو ڈھانک لیں, ان کی جو ہے وہ پرواہ نہ کریں, یا صرف نماز کے وقت جو ہے اپنے ٹخنے کھول لیں, بلکہ یہ 24 گھنٹے جب بھی انسان کھڑا ہو یا چل رہا ہو اس وقت جو ہے وہ اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھنا مردوں کے لیے فرض ہے ہر حالت کے اندر, چاہے وہ انسان کو اپنے اندر تکبر محسوس ہو یا چاہے محسوس نہ ہو. اور تیسرا عمل جو ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دو اعمال جو ہیں یہ ظاہر کے ہیں, یہ جو ہے وہ اسٹرکچر ہے, اور اپنا ظاہر اگر درست ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ظاہر کی برکت سے باطن کو بھی درست فرما دیں گے. اور فرماتے تھے خواجہ عزیز الحسن منظور رحمۃ اللہ علیہ کا داڑھی پر شعر کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں. داڑھی جو ہے وہ اتنی پیاری چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے کہ انسان کی جو پوری وضع قطع ہی تبدیل کر دیتی ہے، انسان کو جو ہے وہ خوبصورت بنا دیتی ہے. اور میرا اپنا تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ سنا کہ جو ہے وہ جنت کے اندر داڑھی نہیں ہوگی، جو جب پہلی دفعہ سنا تو بالکل دل میں جو ہے وہ گھبراہٹ محسوس ہونے لگ گئی کہ داڑھی نہیں ہوگی تو ہم کیسے اچھے لگیں گے. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی حال میں اچھا بنایا ہوا، اس لیے ہم بہت اچھے اس وقت بھی لگیں گے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی خوبصورت چیز عطا فرمائی، تو کوئی بھی قدرت والا اپنے پیارے کو کوئی چیز عطا فرمائے گا تو وہ ضرور بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت ہوگی. جیسے حضرت شاہین اقبال اثر صاحب نام برکاتوں کا شعر ہے کہ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. تو یہ تو ایسی سنت ہے کہ نہ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رکھا بلکہ اس کے نہ رکھنے پر ناگواری کا اظہار فرمایا، اور کیسی ناگواری کے چہرہ مبارک پھیر لیا اور یہ فرمایا کہ تمہیں یہ کس نے اس طرح رکھنے کا حکم دیا، انتہائی ناگواری سے ارشاد فرمایا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ان نقل اعلیٰ خلق عظیم ہے کہ قرآن کریم کے اخلاق، قرآن کریم ان کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے، اور داڑھی کا نہ رکھنا، داڑھی کو منڈانا اور مونچھوں کو بڑا رکھنا یہ اتنا برا عمل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور فرمایا کہ لیکن میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں داڑھیوں کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کتراؤں. اور داڑھی اتنی پیاری چیز ہے کہ مذاق اڑانے کے لیے انبیاء علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے جادوگروں نے اگر داڑھی کو رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا. تو اگر ہم داڑھی کو ایمان کی حالت کے اندر رکھیں گے صدق دل کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ہی عمل ہمارا نجات کے لیے کافی ہے. اور اگر اخلاص کے ساتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو ہم قیامت کے دن یہ کہہ سکیں گے خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کہ تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم اپنا یہ ظاہری اسٹرکچر ان شاء اللہ تعالیٰ بنا لیں گے دین و سنت کے مطابق، شریعت و سنت کے مطابق، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارا باطن بھی بنا دیں گے. اور بقیہ دو باطنی اعمال، میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. اور یہ وہ عمل ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اپنے چار اعمال سے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ چار اعمال پہ جو شخص عمل کر لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ضرور اللہ تعالیٰ کا ولی اللہ بن کر اٹھے گا. اور آخری ایام میں حضرت والا کئی دفعہ ارشاد فرماتے تھے، کئی دفعہ قسم کھا کے ارشاد فرماتے تھے کہ نگاہ کی حفاظت کر لو، نگاہ بچا لو اور اللہ کو پالو، نگاہ بچا لو اور اللہ کو پالو. قسم کھا کے کہتے تھے اور فرماتے تھے نگاہ بچا لو، اللہ کو نہ پاؤ تو اختر کو کہنا. جوش میں آ کے ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو یہ وہ عمل ہے جو اس زمانے کا حقیقی کرونا وائرس یہ ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. اس کے مفاسد تو ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے مفاسد نظر نہیں آتے، اس کے مفاسد بھی آتے ہیں نظر لیکن نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور جو ہے ہم اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے اس کو بھول جایا کرتے ہیں. تو سب سے ضروری عمل اور اس زمانے کا حقیقی فتنہ، اس زمانے کا حقیقی وائرس جو ہے وہ یہ نگاہ کی حفاظت ہے. اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کرام نے مجدد تو کہا لیکن مجدد کی ہر ایک خصوصیت ہوا کرتی ہے. مجدد عمومی طور پہ بھی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گمان اقرب الی الیقین کے مطابق تھے، اور لیکن ایک خصوصیت جو تھی وہ مجدد غزِ بصر کی نگاہ کو جھکانے والے مجدد جنہوں نے امت کی نگاہوں کو جھکایا. اور حقیقت ہے کہ ماشاء اللہ دین میں ہر دین کے ہر شعبے کے اندر ماشاء اللہ خوب کام ہو رہا ہے، لیکن جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے نے اس چیز پر جو کام فرمایا ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا. کسی نے بھی جو ہے وہ اس کام میں اپنی نگاہ کی حفاظت میں، شرعی پردے کے اندر، ان چیزوں کے اندر اتنی سختی اور اتنی جو ہے وہ اس مضمون کو اتنا کھول کھول کے امت پہ بیان نہیں فرمایا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا احسان عظیم ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مفاسد کھول کھول کر بتایا، ورنہ بہت دینی مراکز میں بھی ان چیزوں کے اندر بظاہر کمزوری ہو جایا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر نظر کی حفاظت کی سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے کئی بیانات کا خلاصہ جو یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری 80 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے، میری 80 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ نگاہ کی حفاظت کر لو اور اللہ کو پالو. کس قدر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ مجاہدات کیے اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ جو ہے انعامات و اکرامات سے نوازا. اور اس کے بعد حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری 80 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ اپنی نکاح کی حفاظت کر لو اور اللہ کو پالو. تو اس سے اس کی جو ہے وہ اس عمل کی جو ہے ہمیں اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے. اور نگاہ کی حفاظت کس سے کرنی ہے؟ نامحرم عورتوں سے اور امرد لڑکوں سے. اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی, اور یہ وہ عمل ہے کہ اس کو قرآن کریم نے بھی انتہائی نرالے اور الگ اور منفرد انداز سے بیان کیا کہ بقیہ دینی احکام کا حکم دیا گیا تو یوں کہا گیا کہ بھئی نماز پڑھ لو, زکوٰۃ ادا کرو, جس کے پاس استطاعت ہو وہ جو ہے حج کرے, اور جو ہے وہ روزے رکھو. سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے, کتب علیکم الصیام, بس تم پر جو ہے روزہ فرض کر دیا گیا, یا اقیم الصلاۃ, نماز تم سب ادا کرو, مرد عورت اس کے اندر خود شامل ہو گئے. لیکن یہ وہ عمل ہے, اور دو فرق ہیں ظاہری فرق جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنیں. ایک فرق تو یہی کہ بقیہ دینی جو احکام ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے خود یہ بس مطلق حکم ارشاد فرمایا, اور دوسرا کہ یہ کہ بقیہ احکامات کا اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم فرمایا کہ تم کو میں حکم دیتا ہوں کہ تم نماز پڑھو. اس کے مخاطب جو ہیں وہ تو ہم لوگ ہیں, مرد عورت سب, اور متکلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں, لیکن عامر جو ہیں حکم دینے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں. لیکن یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے مردوں کو الگ طور پہ حکم فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اور عورتوں کے لیے الگ حکم فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. قرآن کریم جس کا ایک ایک حرف, قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, حدیث مبارکہ, کوئی ایک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی ایک معمولی سا جملہ بھی, معمولی مراد یہ کہ جو دیکھنے میں بظاہر جو ہے وہ مختصر ہو, ایسا جملہ بھی کوئی جو ہے وہ کئی کئی سینکڑوں فوائد سے خالی نہیں ہوتا. ایک محدثین کرام نے ایک جگہ دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر, کہ ایک صحابی تھے ابو عمیر, چھوٹے سے بچے تھے, وہ کسی اس سے کھیل رہے تھے, کسی جو ہے وہ کسی پرندے کے بچے سے, تو اس کو عربی زبان میں نغیر کہا جاتا. تو خالی اتنا ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ صرف اتنی سی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول یا ابا عمیر ما فعل النغیر, کہ اے ابو عمیر تم نغیر سے کیا کرتے ہو. تو محدثین کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اتنا سا جملہ, محدثین کرام نے 70 فوائد لکھے صرف اتنے سے جملے کے. تو کہاں قرآن کریم کے اندر کوئی ایک آیت کو مردوں کے لیے الگ عورتوں کے لیے الگ اپنے اسلوب سے ہٹ کر بیان فرمانا, کیا یہ کوئی عام بات ہوگی؟ انتہائی اہم اور انتہائی جو ہے وہ اہمیت کے حامل چیز ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. ایسا نہیں فرمایا کہ خالی ایک آیت ذکر کرنے کے بعد کہ بھئی عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے, مکمل عورتوں کے لیے الگ حکم ارشاد فرمایا. اور اسی طرح ہمارے والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ جو ہے وہ جس طرح کوئی باپ کو اپنے بچے سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے اور اس میں شرمندگی ہوتی ہے, بھائی بچے کو اس کی کوئی اخلاقی تربیت کے حوالے سے سمجھانا ہوتا ہے, تو بچے کے دوستوں سے اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ بھائی تم اس سے کہہ دینا, مجھے براہ راست بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. تو یہ انہی اعمال میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے شرم آئی, حیا ہے کہ وہ کن غلاظتوں میں نہ ہو جائیں. تو اللہ اپنے نبی سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی, جو آپ اس امت کے روحانی باپ ہیں, آپ جو ہے وہ اس امت کو یہ بات بتا دیجیے, مؤمنین کو اور مؤمنات کو یہ بات بتلا دیجیے. تو یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بقیہ احکامات سے ہٹ کر براہ راست کے بجائے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے امت تک یہ پیغام پہنچوایا, اور مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے الگ الگ طور پہ حکم نازل فرمایا. اور 14th عمل جو ہے وہ ہے اپنے دل کی حفاظت, کہ خالی نگاہ کی حفاظت تو کر لی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اپنے دل کے اندر گندے خیالات پکائے اور گناہوں کی اسکیمیں بنانا, چونکہ دل جو ہے وہ اللہ تعالی کی یاد کے لیے خالی رہنا چاہیے. تو اس کے اندر جو ہے وہ گناہوں کی چیزوں کو پکانا یہ بھی گناہ ہے. اگر وسوسہ دل میں آ جائے اور انسان جو ہے وہ اس کو جھڑک دے, کسی دینی کام میں مشغول ہو جائے, باتوں میں مشغول ہو جائے, جائز باتوں کے اندر, اور وہ وسوسہ چلا جائے تو اس کا گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی گناہ کا خیال دل میں آ جائے اور اس کو انسان پکائے, اس کو لمبا کرے, اس کو طول دے, تو پھر یہ گناہ ہو جاتا ہے. اس سے بھی اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی حفاظت کے باب میں ایک یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اپنے پرانے گناہوں کو ایک تو ہوتا ہے کہ مزے لے کر یاد کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ اپنے پرانے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا، بار بار ندامت کر رہے ہیں، بار بار سوچ کے افسوس کر رہے ہیں، شرمندگی کر رہے ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا، فرمایا کہ جب ایک دفعہ صدق دل کے ساتھ توبہ کر لی، اور توبہ کی تمام شرائط، جو توبہ کی تین شرائط ہیں کہ جو ہے وہ ایقلا عن المعصیہ، کہ سب سے پہلے اس گناہ سے فوراً دور ہو جائے، اور دوسرا جو ہے وہ اس گناہ پر ندامت ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، تو ان تینوں شرائط کے ساتھ اگر کوئی انسان توبہ کر لے اور پھر اس کے بعد اس گناہ کو معاف کروا دے، رو لے اللہ تعالیٰ کے سامنے، گر گڑا لے، تو اب اس کے بعد اس گناہ کو نہ سوچے، اب اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے استغفار کرو، تو ساتھ میں امید بھی دلا دی کہ استغفار کرو تو تمہارا استغفار رائے گا نہیں جائے گا، انہ کانا غفارا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات فرمائی کہ بہت معاف کرنے والا ہے، تو تمہارے چھوٹے موٹے گناہ چاہے کہ کتنے بھی ہوں، کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہماری نظر میں ہوں، وہ ہماری نظر میں بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ تک فرماتے کہ اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ تو توبہ کو قبول کرنے کے بعد جب انسان نیک اعمال کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے برے اعمال کو، اس کی سیئات کو بھی اس کے حسنات سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ موقع بھی آتا ہے کہ بعض حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن تین چیزوں پر ہنسیں گے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جب بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جو ہے وہ اس کے بہت سارے گناہ ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ بھائی تمہارے اس کے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں سے بدل دو، اب پہلے تو وہ اپنے گناہوں سے مکر رہا تھا، اب وہ بڑھ چڑھ کے اپنے گناہ یاد دلا رہا ہے، اللہ میرے تو وہ گناہ تو بہت بڑا تھا، وہ والا گناہ بھی تھا، تو تاکہ جو ہے اس کے بدلے میں مجھے بڑی بڑی نیکیاں ملیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ مسکرائیں گے۔ تو جو ہے تو اللہ تعالیٰ تو ایسی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، توبہ قبول ہو گئی، گناہ معاف ہو گیا، اور امید ہے کہ اس کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی گئیں، تو اب اس کو یاد کرنے کا کیا فائدہ، اور اللہ تعالیٰ تو ایسا معاف فرماتے ہیں، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر جزائے جزیل عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو اس کے فرشتے جو اسے کندھوں پر بیٹھے ہوئے اس کے حساب کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے برے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی اس کو مٹا دیتے ہیں۔ کل کو قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ فرشتہ اس کو تانا مارے کہ تم تو بڑے چوڑے یہاں گھوم رہے ہو، بڑے نیکیاں والے گھوم رہے ہو، تمہارے تو اتنے بڑے بڑے گناہ تھے، تو اس کو اس تن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس میں سے بھی مٹا دیتے ہیں، کوئی اس کا حساب ہی باقی نہیں رہتا، اتنے قریب ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ نے جب اس کو معاف کر دیا، فرشتوں نے بھی اس کو مٹا، فرشتوں کے پاس سے بھی جو ہے وہ مٹ گیا، تو اب ایسے گناہوں کا یاد کرنے کا کیا فائدہ، بلکہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اپنے دل کو خالی کر لینا چاہیے۔ تو یہ چار اعمال اور ایک شروع کا عمل قرآن کریم کی حفاظت کو ٹوٹل پانچ اعمال حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور ان پانچ اعمال واقعتاً یہ ویسے اعمال ہیں کہ جو ہے وہ جیسے حضرت والا فرماتے تھے کہ یہ بھینس ہے گویا کہ جو آدمی بھینس اٹھا لے اس کے لیے چھوٹی موٹی مرغیاں وغیرہ اٹھانا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے وزن کے اعتبار سے۔ تو جو ہے وہ بالکل اسی طرح اگر ان پانچ اعمال پر انسان جو ہے وہ پابندی کے ساتھ عمل کر لے، اور فرائض واجبات سنن مقدات پر عمل کر لے، اور گناہوں سے بچ لے، تو وہ مکمل جنتی ہے۔ اور اتوار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ پانچ اعمال جو ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق کہاں سے ملے گی، ان پر جو ہے وہ استقامت اور دوام کہاں سے ملے گا، اس کی کنجی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور اس کے ساتھ ہی اس کا مرجع بتا دے، تقوی اختیار کرنے کا تو حکم دے دیا، اب اس کے بعد اس کے حاصل کرنے کی جگہ بھی تو ہونی چاہیے، تو فرمایا وکونوا مع الصادقین، اور تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ سچوں میں رہ پڑو، کونوا مع الصادقین، مراد یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، مطلب سچوں میں رہ پڑو، اتنا رہو کہ خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا رہو کہ انہی کے مثل ہو جاؤ، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارے گفتار، تمہاری باتیں، تمہاری سب کچھ انہی کے مطابق ہو جائے، انہی کے جیسے ہو جائے، تو اتنا رہنا چاہیے اللہ والوں کی صحبت میں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جو ہے اپنے پیاروں کی صحبت کی برکت سے، اپنے پیاروں کے پاس رہنے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نالائقوں پر بھی کرم فرما دیں گے۔ اور اس کی مثال ایسے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ریل گاڑی کے ہو कोई बड़ी अच्छी सी रेलगाड़ी हो, अब उसके साथ जो है एक टूटा फूटा गंदा संदा सा डब्बा हो, लेकिन वो किसी मजबूत रेलगाड़ी के साथ जुड़ जाए और जुड़े बहुत पक्का जबरदस्त किस्म का जुड़ जाए, तो अब वो जहां वो रेलगाड़ी जाएगी पीछे चाहे जैसे भी जाए लुढ़कता पुड़कता, लेकिन डब्बा भी वहीं जाएगा। इसी तरह अगर हम अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाए मजबूती के साथ, तो जहां ये अल्लाह वाले जाएंगे वहीं जो है अल्लाह ताला हमें भी ले जाएंगे। और फदखुली फी इबादी के अंदर किसी जिमन में अल्लाह ताला महज अपने फजलो करम के साथ हमें भी शामिल जो है वो फरमा लेंगे। अल्लाह ताला अपनी बुजुर्गों के सदके, अपने बुजुर्गों की बरकतों के सदके, अपनी बुजुर्गों की दुआओं के सदके अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए और हमें इस पर अमल करने की तौफीक, मुझे खास तौर पे इस पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। वआखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
नहीं अब माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान कर दिया आपने, बहुत नफा हुआ मुझे तो, और बहुत जमाने के बाद चार अमाल बयान हुए तो बहुत दिल खुश हो गया कि हज़रत वाला की असल तालीमात तो यही है चार अमाल, बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह दलाइल के साथ इन्होंने बयान कर दिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अशार दो चार अशार पढ़ लें क्या, है ना, लाइए वो किताब। अब जो है वो स्पीकर कल आगे आएंगे ना, वो वहां से लेंगे। मुख्तसर से कोई अशार पढ़ लेते हैं। वो नाज शरीफ यहाँ बहुत कम पढ़ता हूँ मैं, और आजकल मदीना शरीफ की याद बहुत आ रही है तो ये सुबह मदीना ये शाम मदीना, मेरे मुर्शिद महबूब सैयदी सनदी महब महबूबी मुर्शिदी मौला आरिफ बिल्ला मुजद्दिद ज़माना हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के नात शरीफ के अशार हैं ये सुबह मदीना ये शाम मदीना। किताब दाएं हाथ में, बस ठीक, किताब को दाएं हाथ में पकड़ना चाहिए, कुरान शरीफ हो हदीस शरीफ हो दीन की कोई भी किताब हो, दायां हाथ हर अच्छे काम के लिए सुन्नत है। हर अच्छा काम, खाना खाएं तो और हाथ धोना तो पहले तो दायां हाथ धोना। इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्तुल इम्कान हर अच्छा काम दायां हाथ से करते थे, पानी पीना है, खाना खाना है। और इसी तरह से ये कुरान शरीफ को बाज लोग बाएं हाथ में ले लेते हैं तो ये अदब के खिलाफ है, दायां हाथ में लेना चाहिए। इसी तरह दीन की कोई भी किताब हो दायां हाथ में। ये सुबह मदीना ये शाम मदीना, ये सुबह मदीना ये शाम मदीना, मुबारक तुझे ये कयाम मदीना, मुबारक तुझे ये कयाम मदीना, ये सुबह मदीना ये शाम मदीना। भला जाने क्या जामो मीनाए आलम, भला जाने क्या जामो मीनाए आलम, तेरा कैफ है खुशखराम मदीना। खुशखराम मदीना जो मदीने जाने वाला मुसाफिर जो वहां जा रहा है उसका क्या कैफ का क्या आलम होगा कि दोनों जहान के जामो मीना भी उसकी मस्ती का मुकाबला नहीं कर सकते। भला जाने क्या जामो मीनाए आलम, بلا جانے کیا جام و مینائے عالم تیرا کیف ہے، خوش خرام مدینہ تیرا کیف ہے، خوش خرام مدینہ، مدینہ کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر، احترام مدینہ ہو مد نظر، احترام مدینہ، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر، احترام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. آخری شعر ہے، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب ایک اہم اعلان ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے مرشد قطب زمان عارف باللہ مجدد دوران شیخ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کا بیان اردو زبان میں کل رات کو عشاء کے بعد تقریباً 9 بجے بنگلہ دیش سے حضرت والا دامت برکاتہم اردو میں بیان فرمائیں گے، جو براہ راست حضرت والا کی ویب سائٹ پر بھی سنا جا سکتا ہے، اور ہمارے مسجد اختر جو حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم وہاں ہوتے ہیں ان کے ہاں براہ راست سب وہاں جمع ہوں گے، وہاں سنیں گے۔ حضرت والا کی چاہت یہی ہے کہ تمام محبین ان کی مسجد میں جمع ہو کر بیان سنیں، اور جس سے ہو سکے وہاں آ جائے تو اچھا ہے، لیکن اگر کوئی مصروفیت یا مشکل معلوم ہو تو پھر وہ ویب سائٹ پہ بھی وہ بیان سنا جا سکتا ہے، اور اس کا ویب سائٹ ایڈریس ہے mixlr.com/khanqah-bd-bd یہ ایڈریس ہے mixlr.com، نام ڈاٹ میں نے غلط بتایا، mixlr.com/khanqah-bd-bd یہاں تک ہے mixlr.com/khanqah-bd نا khanqah-bd یہ ہے ایڈریس۔ کسی کو چاہیے ہوگا تو میں ان کو میسج میں یا واٹس ایپ میں سینڈ کر دوں گا، ویسے سب جانتے ہیں khanqah-bd ڈالیں گے اگر تو وہ بھی پورا آ جاتا ہے، صرف khanqah-bd ڈال دیں تو کل رات کو انشاء اللہ تعالی ہمارے حضرت کا بیان ہوگا اردو میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب استفادے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت والا دامت برکاتہم کو خوب صحت سے نوازے اور خوب بشاشت سے نوازے۔ حضرت کا سفر ہی سفر ہوتا رہتا ہے، ابھی تو شریعت پور کے سفر پہ تھے، اس سے پہلے کیران گنج، پتہ نہیں کہاں کہاں حضرت والا کے سفر ہو رہے ہیں، اور مشکل سے ڈھاکہ میں حضرت رہتے ہیں، پھر کہیں بیان پھر کہیں بیان، 3-3 دن 10 دن یہی حال رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب خوب کام لے حضرت سے شرف قبولیت کے ساتھ، اور ہم کو بھی حضرت والا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقاصد حسنہ میں بامراد فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جذب فرما لے، ہماری اولادوں کو جذب فرما لے، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ جذب فرما لے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دے، اور ذرہ برابر بھی اس میں محرومی نہ ہو، کمی نہ ہو، اللہ ہم سب کو پوری پوری ولایت صدیقیت ہمیں ہم سب کو عطا فرما دے، اور دونوں جہان کی نعمتوں سے اللہ مالا مال فرما دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔